ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال في موضع آخر: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام طبی کیسرانی، ضلع ڈیرہ غازی خان، علاقہ تونسا کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، مدرسہ مصباح العلوم، معراج العلوم طبی کے اس جلسے میں حاضر ہو کر بڑی خوشی محسوس ہوئی. اس عظیم الشان مرکز علمی میں میری حاضری باعث سعادت ہے. حضرت مولانا غلام فرید صاحب ہمارے بزرگ اور مخدوم ہیں. پچھلی مرتبہ میں مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا تھا، اس وقت حضرت صاحب خود جیل میں تھے اور اب ان کے صاحبزادے سپاہ صحابہ کے لیے جیل میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب فرمائے. یہی وجہ ہے کہ مجھے طویل سفر کر کے یہاں حاضری دینا پڑی ہے، ورنہ جیسی آج کل ہماری مصروفیات ہیں آپ کو معلوم بھی ہے کہ ایک ہی تقریر کے لیے اتنا لمبا سفر کرنا بڑا مشکل ہے. میرے بھائیوں، میں انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کیا ہے اور کیا چاہتی ہے، اس کا دستور اور منشور کیا ہے، اس کا نصب العین اور پروگرام کیا ہے، اس عنوان پر میں آپ کا مختصر وقت لوں گا. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کوئی نیا پروگرام نہیں رکھتی ہے، سپاہ صحابہ کا وہی پروگرام ہے جو 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. سپاہ صحابہ کسی نئے عنوان سے اور خود ساختہ پروگرام کے ذریعے معرض وجود میں نہیں آئی ہے. سپاہ صحابہ ایک ایسے نظریے کو فروغ دے رہی ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور اس پر ہم دلائل دے رہے ہیں. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کا دفاع کیا اور صحابہ کرام نے رسول اللہ کا دفاع کیا. اللہ تعالی نے کس کا دفاع کیا؟ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ تعالی نے صحابہ کا دفاع کیا اور صحابہ کرام نے رسول اللہ کا دفاع کیا، یا یوں کہیے کہ صحابہ کرام نے جب رسول اللہ کا دفاع کیا تو وہ دفاع اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ ان صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے خود پروردگار میدان میں آئے، خود پروردگار نے اسی جماعت کا دفاع کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام مکہ میں بھی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے، مدینہ منورہ میں بھی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. اس دفاع کے جرم میں صحابہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، اس دفاع کے جرم میں صحابہ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس دفاع کے جرم میں صحابہ کو ابلتی ہوئی دیگوں میں ڈالا گیا، اس دفاع کے جرم میں صحابہ کو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، اس دفاع کے جرم میں صحابہ کرام نے بچے چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دیں، علاقے چھوڑ دیے، شہر چھوڑ دیے، بستیاں چھوڑ دیں، لیکن آخری دم تک اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑا. صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا اور آپ دیکھیں کہ اگر صحابہ رسول اللہ کا دفاع نہ کرتے، رسول اللہ کے لیے جنگ نہ لڑتے، رسول اللہ کا ساتھ نہ دیتے، تو مجھے آپ بتائیں کہ جنگ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ کون جاتا، جنگ احد میں پیغمبر کے ساتھ کون جاتا، جنگ خیبر میں رسول اللہ کا ساتھ کون دیتا، جنگ حنین میں پیغمبر کے دامن سے وابستہ کون ہوتا؟ میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ بدر کے میدان میں 313 نے پیغمبر کا دفاع کیا، احد کے میدان میں 750 نے جان ہتھیلی پر رکھ کر رسول اللہ کا دفاع کیا، خیبر کی جنگ میں 18,000 صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا، حنین کی جنگ میں 12,000 صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا، اور فتح مکہ کے سفر میں 10,000 صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا، صلح حدیبیہ کے سفر میں 1400 صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا، تبوک کی جنگ میں 30,000 صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا، اس دفاع کے جرم میں انہوں نے گھر چھوڑ دیے، بستیاں چھوڑ دیں، علاقے چھوڑ دیے، شہر چھوڑ دیے اور سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن سب کچھ لٹانے کے باوجود اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ یہ صحابہ کا وہ اسوہ حسنہ ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، تورات میں موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تورات اتری ہے، اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور صحابیوں کا ذکر ہے، لیکن تورات میں 9 آیتوں میں موسیٰ کے دوستوں کا ذکر ہے، 9 آیتوں میں، اور انجیل میں 13 آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ذکر ہے، زبور میں 4 آیتوں میں داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کا ذکر ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہی تورات، وہی زبور، وہی انجیل، وہ انجیل جس میں 13 آیتیں عیسیٰ کے صحابیوں کے لیے ہے، اسی انجیل میں 70 آیتیں محمد کے صحابہ کی شان میں ہیں، اور وہ تورات جس کے اندر 9 آیتیں یہودیوں، اس موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی شان میں ہیں، اسی تورات کے اندر 63 آیتیں رسول اللہ کے صحابہ کی شان میں ہیں، اور وہ زبور جس میں 4 آیتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے ہیں، اسی زبور میں 36 آیتیں محمد کے صحابہ کی شان میں ہیں۔ اور پھر یہ قرآن کھولو کہ اس قرآن پاک میں اللہ کی توحید پر 1900 آیات ہیں، اس توحید، اس قرآن پاک میں رسول اللہ کی شان میں 1300 آیات ہیں، لیکن اسی قرآن کو کھولو کہ جس میں تمام انبیاء کا تذکرہ ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ 1100 آیات پر مشتمل ہے، لیکن ایک جماعت دنیا میں محمد کے صحابہ کی ہے کہ صرف ایک جماعت جو پیغمبر تو نہیں ہے، پیغمبروں سے افضل بھی نہیں ہے، لیکن وہ غلاموں کی حیثیت رکھتی ہے، دوستوں کی حیثیت رکھتی ہے، رفقا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بحثیت جماعت کے 750 قرآن کی آیتوں میں محمد کے صحابہ کی شان بیان ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں، 750 آئے تھے، کتنی آئے تھے صحابہ کی شان میں، کتنی آئے تھے 750 آئے تھے صحابہ کی شان میں، قرآن میں موجود ہیں۔ کیا ضرورت پڑی تھی کہ 750 آئے تھے صحابہ کی شان میں اللہ بیان کر رہے ہیں؟ میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہاں علماء بھی موجود ہیں، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں اور میری گفتگو کو سمجھنے والے طالب علم بھی موجود ہیں، اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 750 قرآن کی آیتیں کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں؟ 750۔ یہ 750 آیتیں نہ ہو، ایک آیت بھی نہ ہو، تب بھی میں قرآن سے صحابہ کی شان بیان کرتا ہوں، ایک آیت بھی نہ ہو، بلکہ آپ قرآن نہ کھولیں، سمجھ رہے ہو میری بات؟ قرآن، ابھی میں نے کتاب لکھی ہے جو چھپ رہی ہے، اسلام میں صحابہ کرام کی آئینی حیثیت، 400 صفحات کی کتاب ہے، اس میں اس عنوان پر بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن پاک کو نہ کھولو، قرآن پاک بند ہے جلد میں، ٹھیک ہے، دونوں طرف گتا ہے، بند پڑا ہے، یہ جو بند ہے اس کو کھولے بغیر، یہ جو بند قرآن ہے، یہ صحابہ کی شان کی دلیل ہے۔
کھولو نہیں. کیسے دلیل ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن بند قرآن کھولے بغیر, یہ جو اس کا وجود ہے یہ قرآن, یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا اور حضرت علی کے دور سے پہلے یہ تھا. اگر یہ وجود سچا ہے تو صدیق سچا ہے, اگر یہ قرآن کا وجود سچا ہے تو صدیق کو پہلے سچا ماننا پڑے گا, عمر کو پہلے سچا ماننا پڑے گا, عثمان کو پہلے سچا ماننا پڑے گا. اس لیے کہ رسول اللہ کے دور میں قرآن کاغذ پہ نہیں تھا, قرآن پتوں پہ تھا, قرآن چمڑے کے پرتوں پہ تھا, قرآن لکڑی کی تختی پہ تھا, قرآن کاغذ پہ نہیں تھا. اگر قرآن کاغذ پہ سچا مانتا ہے تو جس نے منتقل کاغذ پہ کیا پہلے اس کو تو سچا مان. قرآن میں ایک آیت صحابہ کی شان میں ہو تب بھی صحابہ کا مقام ساری کائنات سے افضل ہے. ٹھیک ہے, ایک آیت بھی ہو, ایک آیت, صرف ایک آیت. لیکن یہاں تو 750 آیتیں ہیں اور میں تو 750 آیتوں میں ایک کا بھی حوالہ نہیں دیتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے, مجھے علماء بتائیں کہ دنیا کے کسی کاغذ کے ایک پرزے پر قرآن کی ایک آیت ہو تو لا مجھے ثبوت دیں, حوالہ دیں. بخاری موجود ہے, مسلم موجود ہے, تاریخ موجود ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے وقت قرآن کاغذ کے کسی پرت پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور اب قرآن کاغذ پہ ہے. اب قرآن کاغذ پہ لایا کون؟ ایک اور غلطی کا ازالہ کر جاؤں. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو حضرت عثمان نے جمع کیا, یہ صحیح نہیں ہے. قرآن پاک کو صدیق اکبر نے جمع کیا. قرآن پاک کا جمع صدیق اکبر ہے. کیسے جمع ہوا؟ کہ جنگ یمامہ میں 750 قرآن کے قاری جب شہید ہوئے, یہ جنگ مسیلمہ قذاب کے مقابلے میں صدیق اکبر نے لڑی تھی, 750 قاری شہید ہو گئے. بیک وقت قاریوں کی سب سے بڑی جماعت جب اٹھ گئی تو فاروق اعظم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ قاری تو سارے شہید ہو جائیں گے اور قرآن کا کوئی پتا جہاں قرآن لکھا ہوا ہے, کوئی چمڑے کا پرت, کوئی درخت کا پتا ایسا نہ ہو کہ کل کو ضائع ہو جائے اور قاری بھی دنیا میں کوئی نہ رہے, ان پرتوں کو جمع کرو, سارے قاریوں کو جمع کرو. چنانچہ سارے قاریوں کو مدینہ میں جمع کیا گیا, پرت لائے گئے, چمڑے کی تختیاں لائی گئی, لکڑی کی تختیاں لائی گئی اور صدیق اکبر نے قرآن پاک کو ان تختوں سے, ان صحیفوں سے اور قرآن پاک کو ان چمڑے کے پرتوں سے سارے قاریوں کی موجودگی میں ایک کاغذ پہ جمع کیا تو گویا کہ تجویز دینے والا فاروق اعظم ہے اور جمع کرنے والا اس صدیق اکبر ہے اور نشر کرنے والا عثمان غنی.
سیدنا صدیق اکبر, جامع القرآن سیدنا صدیق اکبر.
اب دیکھو یہ جو قرآن ہے, قرآن اس کو جمع کرنے والا صدیق اکبر ہے. کون ہے؟ قرآن پاک صحیفہ صدیقی کا نام. قرآن پاک صحیفہ صدیقی. میں دنیا رفت کو چیلنج کرتا ہوں کہ پیغمبر کے دور میں قرآن کی یہ تصویر دکھاؤ. اگر ابو بکر کو تم کافر کہتے, عمر کو کافر کہتے, عثمان کو شیعہ نے کافر لکھا ہے تو رسول اللہ کے دور میں قرآن کی یہ شکل دکھاؤ, یہ جو موجودہ شکل. اگر نبی کے دور میں یہ شکل ہے تو ٹھیک ہے, پھر ابو بکر کو مانو یا نہ مانو, عمر کو مانو یا نہ مانو, عثمان کو مانو یا نہ مانو, تمہاری مرضی ہے. نبی کے دور میں قرآن کی یہ شکل دکھاؤ. اور اگر یہ شکل نبی کے دور میں نہ ہو اور حضرت علی کے دور سے پہلے ہو تو پھر ہمیں ان لوگوں کا کی عظمت تو ماننا پڑے گی جنہوں نے قرآن کو اس شکل میں امت تک پہنچایا. ماننی پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ اب دیکھو خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار کے 115 صفحے پہ لکھا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن کوئی نہیں. اور اسلام کا نام لینے والے سیاستدانوں، اسلام کا نام لینے والے مولویوں، پیروں، سیاستدانوں اور سپاہ صحابہ کو یہ تانا دینے والوں کہ تم جناب علی شیعہ کی بات کرتے ہو، ہم نظام کی بات کرتے ہیں، آؤ میرے سامنے بتاؤ کون سا نظام ہے. نظام کو ترتیب کو دیا صدیق نے ہے، اور صدیق کو خمینی نے قرآن کا دشمن کہا ہے. پہلے جس نے قرآن اور نظام ترتیب دیا، اس کی ثقافت لاؤ، اس کی عظمت لاؤ، اس کا برتبہ لاؤ، اس کی صحابیت لاؤ، اس کا ایمان لاؤ، نظام بعد میں آئے. کتا متا مت کریں، چھوڑیں. کتوں نے کبھی ابو بکر کو برا نہیں کہا، یاد رکھیں. قرآن جمع کرنے والا صدیق اکبر ہے، قرآن جمع کرنے والا، اور قرآن کو جمع کرنے والے ابو بکر کو خمینی نے کہا کہ وہ قرآن کا دشمن تھا. اب جب خمینی یہ کہے کہ وہ قرآن کا دشمن تھا، تو جمع تو اسی صدیق نے قرآن کیا. اگر میں مان لوں العیاذ باللہ کہ ابو بکر قرآن کا دشمن تھا، تو یہ جو موجودہ قرآن ہے، بتاؤ مسلمانوں اس کی کیا حیثیت، اس کو کیا مانے. تجویز کرنے والا فاروق اعظم کہ قرآن کاغذ پہ لاؤ، کون تجویز کرنے والا؟ اور فاروق اعظم کے بارے میں خمینی نے کشف اسرار کے 119 صفحے پہ لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. آج توجہ، آج سپاہ صحابہ جس موقف پہ قائم ہے، یہ موقف قرآن سے ہمیں ملا ہے. توجہ کیجئے کہ ابو بکر صدیق کی عظمت اور صداقت کو ماننا فرض عین ہے یا نہیں؟ ابو بکر کی ثقافت اور عدالت مجروح ہو جائے تو قرآن قرآن رہتا ہے، اور فاروق اعظم کو نعوذ باللہ کافر مانا جائے تو قرآن قرآن رہتا ہے. اور پھر نشر کرنے والے کا نام عثمان غنی، 70 ملکوں میں قرآن کے قاری عثمان نے، 70 ملکوں میں، کتنے ملکوں میں؟ 70 ملکوں میں قرآن کے قاری عثمان غنی نے بھیجے، اور قرآن کی کتابت عثمان غنی نے کی. اور اسی کتاب کشف اسرار کے 107 صفحے پر خمینی کہتا ہے، نعوذ باللہ، عثمان بدکماش انسان تھا. مجھے یہ کہتے ہو کہ میں سخت لہجہ اختیار کرتا ہوں، میں تیرے باپ کو کنجر کہوں تو چپ کر کے دکھاؤں، میں تیری ماں کو طوائفہ کہوں تو خاموش ہو کر دکھا، تیرے باپ کو کنجر کہوں تو تیری غیرت پھڑکتی ہے، تیری ماں کو طوائفہ کہوں تو تیری غیرت پھڑکتی ہے، لیکن اگر ابو بکر کو کوئی کافر کہے تو اس کا تو جواب نہیں دینے دیتا، اور عمر کو کافر کہے اس کا جواب نہیں کہنے دیتا، عثمان کو بدکماش کہے تو جواب نہیں لکھنے دیتا. میرے بھائیوں، پاکستان کے سیاستدان کا جھگڑا سیاست کا ہوگا، پیر کا جھگڑا پیری کا ہوگا، تاجر کا جھگڑا تجارت کا ہوگا، حکومت کا جھگڑا ایڈمنسٹریشن کا ہوگا. میرا جھگڑا ابو بکر کی عزت کا ہے، عمر کی عزت کا ہے،
ہے، عثمان کی عزت کا ہے۔ یہ پھیرا میرے قائد حق نواز نے امت میں لہرایا تھا، وہ لہراتا رہا، شہید ہوا، اشار القاسمی آیا اس نے لہرایا، وہ بھی شہید ہوا، آج میں بھی اسی جگہ پہ ہوں، میرے ٹکڑے ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ مجھے اسی راستے میں مرنا ہے، شہید ہونا ہے، قبر میں اترنا ہے، بچوں کو یتیم کرانا ہے، بیوی نے بیوہ ہونا ہے، لیکن میری جنگ اگر لائسنسوں کی ہوتی مجھے فکر ہوتا، میری جنگ کرسی کی ہوتی مجھے فکر ہوتا، اور میری جنگ تو ابو بکر کی عزت کی ہے، مروں گا تب بھی زندہ رہوں گا، زندہ رہوں گا تب بھی ابو بکر کی نوکری کروں گا۔
مجمع سے کوئی ساتھی نعرہ نہ لگائے، نعرہ صرف سٹیج سے لگے گا، آپ مل کر جواب دیں،
میرا کیس قدم بڑھاؤ، میرا کیس قدم بڑھاؤ۔
میرے بھائیو، اگر قرآن کو مانتے ہو، اگر قرآن کو مانتے ہو تو ابو بکر کو ماننا پڑے گا، ابو بکر کو ماننا پڑے گا۔ ابو بکر کی فضیلت میں کتنی آیتیں ہیں میں وہ نہیں پڑھتا، ابو بکر کی فضیلت میں پیغمبر کی 40 حدیثیں ہیں میں وہ نہیں پڑھتا، فاروق اعظم کی شان میں 27 قرآن کی آیتیں ہیں، عمر کی رائے پہ اتری میں وہ نہیں پڑھتا، عثمان غنی کے لیے 18 آیتیں اتری میں نہیں پڑھتا، صدیق اکبر کی شان میں کئی آیتیں قرآن کی اتری میں نہیں پڑھتا، حدیثیں نہیں پڑھتا۔ میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث کی تصریحات کو چھوڑو، لفظ قرآن ہے، یہ مجموعہ ہے، یہ ذخیرہ ہے، یہ متاع حیات ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ زندہ جاوید دستاویز ہے، یہ مسلمانوں کا منشور ہے، اس منشور کا وجود ابو بکر کی صداقت کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی ہے کوئی بات؟ تو دیکھو، صحابہ نے نبی کا دفاع کیا، صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ صحابہ نے، اور اللہ تعالی کو اتنا صحابہ سے پیار ہوا کہ اللہ تعالی پھر صحابہ کا دفاع کرنے لگا۔ صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ اور اللہ کو اتنے صحابہ پسند آئے کہ اللہ نے پھر صحابہ کا دفاع کرنا شروع کر دیا، اور جب اللہ نے دفاع کیا تو اللہ ہی کی سنت پر عمل کر کے سپاہ صحابہ نے صحابہ کا دفاع کیا۔ تو ہمارا منشور و دستور کوئی خدا کی سنت سے علیحدہ تو نہیں؟ اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ خدا نے کیسے دفاع کیا، ہے توجہ میری بات کوئی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ نے کیسے دفاع کیا؟ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ نے قرآن پاک میں 44 کے قریب ایسی آیتیں ہیں جن میں علی الاطلاق صحابہ کی شان بیان کی ہے، اولئک المفلحون، یہ کامیاب ہیں، اولئک الراشدون، ہدایت والے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ اس طرح کی آیتیں ہیں، علی الاطلاق اجتماعی، یہ جس طرح جنرلی کہتے ہیں، جنرلی طور پر سارے صحابہ کو کی شان بیان کی۔ میں کہتا ہوں اسے چھوڑے، دیکھیں بہت سارے ایسے موقع آئے، بہت سارے، کہ ان مواقع میں صحابہ کرام پر نبی کے دور میں تنقید ہوئی، نبی کے دور میں کسی نے تنقید کی، کسی صحابی کے بیٹے نے باپ کے بارے میں کوئی لفظ کہا، اور کسی صحابی کے باپ نے اپنے بیٹے صحابی کے بارے میں کوئی لفظ کہا، تو اس وقت اللہ تعالی کی کیا سنت ہے، اللہ نے کیا کیا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، حالانکہ وہ تنقید کرنا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، بلکہ حق پہنچتا ہے اور بظاہر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ شاید اس کو سخت سست کہا گیا ہے. یہ بات نہیں. ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی عیب نہیں کسی صحابی کا، کوئی برائی نہیں کسی صحابی، لیکن اللہ تعالیٰ کو نبی کے صحابہ سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنا لگاؤ ہے. اس واقعہ سے سمجھیں کہ رسول اللہ کی محفل میں ایک صحابی آئی حضور کے پاس بیٹھے. باہر سے ایک آدمی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریشیوں کے سردار آئے ہیں، کافروں کے سردار آئے ہیں کلمہ پڑھنے، آپ سے بات کرنے آئے ہیں کافروں کے سردار، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں حضور کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہیں اور وہ صحابی آنکھوں سے نبینا، وہ صحابی آنکھوں سے محفل رسول کی. کسی نے آ کر کہا کہ باہر کافر آئے آپ سے ملنے کا. رسول اللہ کے ذہن میں اشتیاق ہوتا تھا کہ اگر کوئی کافر آیا ہے تو یقیناً وہ کلمہ پڑھنے آیا ہو. یہ لالچ تھا، یہ حرص تھا دین کا اور اسلام کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں فوراً یہ آیا کہ شاید یہ ہدایت لینے آئے، نفع حاصل کرنے آئے. تو پیغمبر نے اس نبینا صحابی سے کہا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ. نبینا صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم صدقہ رضی اللہ تعالی. نبینا صحابی، احادیث میں ذکر ہے نبینا. حضور نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے تم باہر چلے جاؤ. یہ جو کافر آئے ہیں یہ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، نصیحت لینا چاہتے ہیں، یہ ایمان لائیں گے تھوڑی دیر کے لیے. اچھا، اس صحابی کو نبی کا باہر بھیجنا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی لغزش یا سہم بھی نہیں تھا. نبی علیہ السلام کا حق پہنچتا تھا کہ اس کو باہر بھیج سکتے. کوئی آدمی کسی کے پاس بیٹھا ہو کہہ دے یار تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاؤ، یہ کوئی عیب بھی نہیں ہوتا. کہ جائے کہ پیغمبر جو دین کے لالچ میں یا دین کی وجہ سے صحابی کو باہر بھیجے، بظاہر کوئی گناہ نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں صحابی کو باہر بھیجنا، لیکن عرش پر اللہ تعالی کو جلال آیا، عرش ہل گیا جب وہ نبینا صحابی پیغمبر کی محفل سے اٹھا. تو اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر قرآن کی یہ آیت لے کر میرے پیغمبر پہ نازل ہو کہ ابا صلی اللہ انجا اہل آما بما یدری کا لعلہ یزکا او یزکر فتنفعہ الذکرا. اے پیغمبر، یہ اچھی بات نہیں کہ نبینا کو تو اپنے دروازے سے ہٹائے کہ دوسرے لوگ زیادہ نفع حاصل کریں. میں عرش پہ خدا اعلان کرتا ہوں کہ اے پیغمبر، جتنا نفع یہ نبینا تجھ سے اٹھا رہا ہے اتنا کوئی کافر نہیں اٹھا سکتا.
نعرہ تکبیر، صحابہ عظمت، صحابہ
ایک صحابی، ایک صحابی نبی کی محفل میں بیٹھا. تو آپ کو پتا چلا کہ صحابی سے اللہ کو کتنی محبت ہے. وہ پلے بھی بھیجیے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ صحابی سے خدا کو کتنا پیار. قرآن کی آیت ہے اوہل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یہ اس کے ضمن میں بڑی تفصیل ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو رمضان کے روزے ہم لوگ رکھتے ہیں نا رمضان، تو سحری کے وقت کھانا کھاتے اور مغرب کے وقت افطار کرتے، لیکن جب روزے فرض ہوئے تو ایسا نہیں تھا. جب شروع میں روزے فرض ہوئے تو ایسا نہیں، بلکہ جب روزے فرض ہوئے تو حکم یہ تھا کہ افطاری کے بعد سونے سے پہلے پہلے سحری کھاؤ، اور اگر عشاء کی نماز پڑھ کے تم سو گئے ہو تو صبح کو کھانا نہیں کھا سکتے، اگلے دن شام کو کھانا ہوگا. روزہ یہ تھا، کہو روزہ، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ روزہ کے مغرب کی نماز کے بعد کوئی آدمی سو جاتا سحری ختم، سونے سے پہلے کھانا ہوتا، چاہے دس بجے کھائے لیکن سونے سے پہلے کھانا، سویا افطاری ختم، سحری ختم. یہ قانون تھا قرآن میں اس کا ذکر.
ایک صحابی حضرت بصرہ بن ارطاب سب کو رضی اللہ تعالی، لوہے کا کام کرتے ہیں، لوہے کا لوہا پگھلاتے ہیں، گرم کرتے ہیں، تھکے ہوئے سارا دن، مغرب کے وقت روزہ افطار کیا، آنکھ لگ گئی تھکاوٹ کی وجہ سے، آنکھ لگی تو سحری بھی نہ کھا سکے، اگلے دن شام کو افطاری سے پہلے تھکاوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، کھایا پیا نہیں کچھ، اگلے دن پھر ایسا ہوا تو تیسرا دن انہوں نے جب تھکاوٹ کی وجہ سے سوئے آدھی رات کے وقت اٹھے تہجد کے وقت، تو اٹھتے ہی انہوں نے کھانا کھا لیا کہ آج بھی کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں، سحری کا وقت تھا، سورج نکلنے سے پہلے پہلے کھانا کھا لیا۔ اب دیکھو بظاہر جو ضابطہ ہے اسلام کا یہ اس کے مطابق نہیں، ضابطہ کیا تھا کہ سونے کے بعد سحری ختم ہوگی، لیکن یہ صحابی ضابطے کے خلاف کر رہے ہیں کہ سحری کے وقت کھانا کھایا، چاہیے کیا تھا، چاہیے یہ تھا اسی وقت قرآن اترتا، اسی وقت پیغمبر تنبیہ کرتے، پیغمبر بلا کر کہتے کہ یہ تو نے کیوں ایسا کیا ہے، میرے بھائیوں میں قربان جاؤں اس محمد کے صحابی پر کہ اس نے سحری کے وقت کھانا کھایا، تھوڑی دیر کے بعد جبریل آسمانوں سے اتر آئے اور فرمایا اے پیغمبر جس وقت اس نے سحری کھائی ہے میں نے روزے کا آغاز اسی جگہ سے کر دیا۔ صحابہ سے خدا کو اتنی محبت ہے کہ قرآن کا ضابطہ بدل دیا، پیار ہے یہ۔ آج کوئی آدمی کہے کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، مسلمانوں بتاؤ چپ کرنے کا کوئی جواز ہے، خاموش رہنے کا کوئی جواز ہے؟ ایک بات کہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی، ابو بکر صدیق بڑے جلیل القدر صحابی، قرآن پاک کی کئی آیتوں کے مصداق، اور صدیق اکبر کا ایک عجیب و غریب واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہمیں 18 غلام آزاد کرائے، کتنے غلام؟ 18 غلام، حضرت بلال ہیں، عامر بن فہیرہ ہے، ابو فقیہ ہیں، صوبان ہیں، ان کا نام سارا تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ 18 غلام آزاد کرائے، کسی کے لیے 2000 درہم دیا، کسی کے لیے 3000 دیا، کسی کے لیے 1500 درہم دیا، کسی کے لیے 8000 درہم دیا۔ تو ایک دن والد مکرم نے ابو بکر کو جھاڑ دیا محفل میں، کہاں گئے پیسے؟ میں نے تو کپڑے کی تجارت کے لیے تجھے پیسے دیے تھے، یہ پیسے تو نے ان غلاموں پہ لٹا دیے؟ تو صدیق اکبر سے والد نے بھری محفل میں کہہ دیا کہ یہ جو پیسے تو نے ان غلاموں پہ لٹائے ہیں، غریبوں فقیروں پہ، ابو بکر اگر تجھ میں کچھ عقل ہوتی، نعوذ باللہ، اگر تجھ میں کچھ عقل ہوتی، والد کہہ رہا ہے، تو یہ پیسے کسی چودھری پر خرچ کرتا، کسی بڑے آدمی پر خرچ کرتا، تیری لوگ عزت کرتے، نعوذ باللہ۔ باپ نے کہا کہ ان کمیوں پہ تو نے پیسے لٹائے، کمیوں پہ، ان غریبوں پہ؟ بھری محفل میں والد صدیق نے ابو قحافہ نے، ابو قحافہ ابو بکر کے والد تھے، ان کو حق پہنچتا تھا کہ بیٹے کی سرزنش کریں، حق پہنچتا تھا یا نہیں؟ اور ان کا یہ تنبیہ کرنا کوئی عیب نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، باپ کی بات۔ لیکن ابو بکر نے والد کی یہ بات سنی، والد نے کہا یہ جو پیسے تو نے ان ابو بلال، حبشے کے بلال اور عامر بن فہیرہ اور ان غریبوں پہ، کمیوں پہ، نوکروں پہ لٹائے ہیں، اے ابو بکر اگر تو ان کی جگہ پر دولت مندوں پہ پیسہ لٹاتا، چودھریوں پہ، تو تیری عزت زیادہ ہوتی۔ باپ نے یہ سمجھا کہ شاید ان غریبوں پہ پیسہ ابو بکر نے صرف دنیا کی دولت کے لیے یا چودھری کہلانے کے لیے لٹایا ہے۔ ابو بکر کا والد ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اس کو بیچارے کو کیا پتا تھا کہ آئندہ کیا تھا، نیت کیا تھی۔ ابو بکر نے والد کی یہ باتیں سنی اور صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلا ہے، ابو بکر روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ سنایا، قریب تھا کہ پیغمبر جواب دیتے لیکن نبی نہیں بولے، اللہ کا قرآن بولا، نبی نہیں بولے، پیغمبر کے سامنے واقعہ صدیق نے بیان کیا،
کہ میرے والد نے میری نیت پہ شبہ کیا. اسی وقت عرش ہل گیا, جبریل اترے اور قرآن کی یہ آیت لے کر اترے, الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا. یہ شخص ابو بکر الذی یؤتی جو دے رہا ہے مالہ اپنا مال, یتزکا یہ تو تزکیے کے لیے دے رہا ہے, وما لأحد عندہ من نعمت تجزا یہ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا, الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ یہ صدیق تو یہ چاہتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے.
عظمت صدیق اکبر
زندہ باد,
عظمت صدیق اکبر
زندہ باد.
اور صدیق اکبر کی نیت پہ شبہ باپ کرے تو خدا چپ نہ کرے, باپ شبہ کرے باپ,
اور وہ باپ کا شبہ کرنا کوئی عیب نہیں تھا, کوئی عیب تھا ہے لیکن خدا خاموش رہا خاموش, تو میں کیسے خاموش رہوں. حضرت عائشہ پہ تہمت لگی یا نہیں لگی؟ خدا خاموش رہا, قرآن نہیں صفائی میں اترا اترا. ایک آدمی نے مجھے پرسوں بڑی عجیب بات بتائی, اس نے کہا وہ اسیر جاڑوی ایک مرا ہے ان کا سرگودے کے قریب جوڑا باد مرا ہے نا, اس نے اس کی کتاب مجھے دی, اس نے ایک کتاب لکھی نظام مصطفیٰ بزبان زوجہ باصفا, اس کی جلد دوم میں 114 صفحے پہ اس ملعون نے لکھا العیاذ باللہ کہ عائشہ کی صفائی میں جو قرآن کی اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں اتاری ہیں یہ برات کی, اس کا کیا فائدہ تھا برات کی آیتیں اتارنے کا جبکہ اس ان آیتوں کے اترنے سے پہلے ہی نعوذ باللہ عائشہ کا دامن داغدار ہو گیا تھا. اس کتاب میں یہ عبارت دیکھ کر میں حیران ہوں, کھلے عام دو جلدوں میں حضرت عائشہ کے خلاف تھا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بڑا اللہ تعالیٰ عزیز الانتقام ہے, عائشہ صدیقہ ماں ہے امت کی, اس کے خلاف کتاب چھپے خاموشی کا کوئی جواز ہے؟ میں کہوں کہ نہیں جی, ابھی ملک کے حالات بہتر نہیں ہیں, تیری رشوت کے لیے حالات بہتر ہیں, تو بدماشی کرے حالات بہتر ہیں, تو ریچھ لڑائے حالات بہتر ہیں, تو کتوں کی لڑائیاں کرائے حالات بہتر ہیں, تو کمیشن وصول کرے حالات بہتر ہیں, تو مذاق اڑائے اسلام کا حالات بہتر ہیں, تیرے بدماشیوں کے لیے حالات بہتر ہیں, عائشہ کی عزت کے لیے میں بات کروں تو حالات بہتر نہیں ہیں. کتا بلے کی بات یہاں نہ کریں, کسی کو بھی کتا بلا نہیں کہنا چاہیے, ٹھیک ہے یار, یہ کتوں کا اور بلوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے, ٹھیک ہے, اختلاف ہوتا ہے اپنی جگہ اختلاف, ہمیں موجودہ حکومت سے کئی اختلاف اور اس ان اختلافات کا ہم بارہا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن اختلاف کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم انسانیت سے گری ہوئی کوئی بات کریں, یہ ہم نہیں کرتے, یہ یاد رکھیں. اور اپنے لہجے کو میں سپاہ صحابہ کے ساتھیوں سے کہوں گا تبدیل کرو, اپنے موقف پہ پختہ رہو اور اپنے لہجے میں شائستگی پیدا کرو, کتے بلے کی بات مت کرو, اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں. میرے بھائی میں بات کر رہا تھا قرآن پاک میں ایک لفظ ہے, ایک آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, کہ جب کافروں سے کہا جاتا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور صحابہ کی طرح ایمان لاؤ, تو وہ آگے سے کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہا, کہ ہم بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں, تو وہ صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ, کیا کہتے ہیں؟ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں بھی نہیں, صحابہ کو بیوقوف نہ کہو, وہ تو عقل مند ہے, کہہ سکتے تھے. اگر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ لفظ بولتے کہ وہ تو عقل مند ہے تو ہمارا انداز ہمارا مشن اور ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی صحابہ کو نعوذ باللہ مکے کے کافر کہتے ہیں یا مدینہ کے کافر کہتے ہیں, یہ بیوقوف ہیں. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا خبردار انہم ہم السفہاء, جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے اس کے بے وقوف ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی کہا کہ بھی صحابہ تو عقل مند ہے, بس اتنی بات نہیں تھی, بلکہ کیا فرمایا, خبردار جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے اس کے بے وقوف ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ قرآن نے کہا. تو اس سے کیا نتیجہ آپ نے نکالا کہ صحابہ کے خلاف جو لفظ کو استعمال کرے اس کے لیے وہی لفظ استعمال کرنا اللہ کی سنت ہے. میرا جو موقف ہے, سپاہ صحابہ کا موقف ہے, وہ قرآن سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ مجھے یہ کہتے ہو جناب تم شیعہ کو کافر کہتے ہو, آؤ میں قرآن سے اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہوں کہ خمینی نے ابو بکر کو کافر لکھا, اور قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کے خلاف جو لہجہ کو استعمال کرے اس کو اسی لفظ میں جواب دو. یہ اللہ کی سنت ہے, قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو خمینی نے صحابہ کو کافر کہا, مجھ پر فرض ہے کہ میں خمینی کو اس قرآن کے انداز کی زبان میں خمینی کو کافر کہوں. شیعہ نے صحابہ کو منافق کہا, میں شیعہ کو منافق کہوں گا. شیعہ نے صحابہ کو شیطان کہا, میں صحابہ کے منکر کو شیطان کہوں گا. شیعہ نے صحابہ کو العیاذ باللہ کافر کہا, مجھ پر فرض ہے کہ میں صحابہ کے گستاخ کو کافر کہوں. اس لیے بٹھائے دو. کیا کہتے ہو؟ شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا. کہاں جائے گا؟ وہ بلند آواز سے خمینی کی کتابیں آپ تک پہنچ چکی. آپ جانتے ہیں میں نے حوالے پیش کیے اصول کافی میں, فروع کافروں گا. خمینی اصلی کافر. خمینی نے کہا عثمان تک تماش, میں کہوں گا خمینی مت کماش. اگر میں یہ الفاظ کہتا ہوں تو یہ کوئی سختی نہیں ہے, یہ قرآن کا وہ تقاضا ہے کہ جو میں قرآن سے آپ کے سامنے ثابت کر چکا. چھوڑو یہ فاروقی کے نعرے کم لگایا کرو, صحابہ کے نعرے زیادہ لگایا کرو. یہ یاد رکھو ان نعروں سے کچھ نہیں ہوتا. میری بات پر توجہ فرمائیں. میری کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ کیا میں نے کہا کہ اگر میں شیعہ کو کافر کہتا تو قرآن کے اس استدلال سے کہتا کہ شیعہ نے اور شیعہ قائدین نے, شیعہ کے اماموں نے, شیعہ کے تمام بڑوں نے اور شیعہ کی مستند کتابوں نے صحابہ کو کہا. تو اس قرآن کے انداز میں کہ جو صحابہ کے خلاف جو لفظ استعمال کرے اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا, یہ اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت؟ اگر آج میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں تو میں اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہوں. اس لیے کہ میں پہلے یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو خمینی نے ابو بکر کو کافر لکھا, عمر فاروق کو کافر لکھا, شیعہ نے فلاں جگہ صحابہ کو کافر لکھا. میں یہ استدلال جب پیش کروں گا, یہ حوالے پیش کروں گا, تو میرا فرض ہے کہ میں قرآن کے انداز کے مطابق خمینی کو اور شیعہ کو کافر کہوں تاکہ میں قرآن کی زبان میں اسی موقف پہ قائم و دائم ہو جاؤں.
کافر کافر کافر
کافر.
کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آئی؟ میرے بھائیوں, ایران سے کتاب چھپ کر آئی حق الیقین, پرانی کتاب ہے شیعہ کی, لیکن خمینی نے انقلاب ایران کے بعد سب سے پہلے جو کتاب ملا باقر مدرسی کی چھاپی اس کا نام ہے حق الیقین. خمینی کی کتاب ہے کشف اسرار اور الحکومت الاسلام. کشف اسرار خمینی نے 114 یا 117 صفحے پر غالباً یہ لکھا ہے. توجہ ہے میری بات سمجھ میں آئی؟ خمینی نے کہا کہ مومنوں اپنی جوانیوں کو ضائع مت کرو, بلکہ اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کے لیے ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کرو. یہ خمینی کا قول ہے جو مختلف نسخوں میں کشف اسرار کے 121 صفحے پر بھی ہے, 117 صفحے پر بھی یہ عبارت ہے. تو مختلف حوالوں سے اب دیکھیں کہ ملا باقر مدرسی کو, ملا باقر مدرسی کی کتاب ہے حق الیقین, اس کی جلد 2 کے 285 صفحے اس نے باب باندھا ہے عقیدہ رجب. عربی زبان میں رجب کا معنی لوٹنا. تو شیعہ کا جس طرح ہمارا عقیدہ ہے نا, توحید رسالت وغیرہ,
اس طرح شیعہ کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے بھی امام جب چاہتا ہے کسی کو قبر سے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے. اس کو شیعہ کے نزدیک کہتے ہیں عقیدہ رجب. کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ رجب کے امام جب چاہے جس کو چاہے قبر سے زندہ کر کے نکال سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ رجب. یہ شیعہ کا بنیادی عقیدہ اور کل یقین میں جلد دوم میں اس کا باب باندھا ہے عقیدہ رجب. اور اس کے تحت لکھا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, طواف کر کے مدینہ جائیں گے, مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے روضے سے باہر دور کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھیں گے, حالانکہ ان کو پتہ بھی ہوگا پھر بھی پوچھیں گے کہ بتاؤ رسول اللہ کے روضے میں یہ دو اور قبریں کس کی ہیں؟ لوگ کہیں گے ایک ابو بکر کی قبر ہے, ایک عمر کی قبر. اس کے بعد وہ ملعون کہتا ہے کہ امام مہدی کہے گا ابو بکر و عمر کو یہاں دفن کیوں کیا گیا؟ تو وہ لکھتا ہے ملعون اللہ باقر مجلسی کہ امام مہدی کہے گا ابو بکر و عمر کو یہاں کیوں دفن کیا گیا تو لوگ کہیں گے یہ رسول اللہ کے سسر تھے, پیغمبر کے دوہرے, پیغمبر کے ساتھی تھے, اس لیے دفن کیا گیا. تو وہ کہے گا ملا باقر مجلس سے کہتا ہے کہ امام کہے گا دنیا میں یہ بہت بڑا گناہ ہوا, زیادتی ہوئی. اس کے بعد امام مہدی غصے میں آ کر رسول اللہ کے روضے کی دیوار توڑ دے گا, دیوار توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا. توجہ کیجیے, دیوار توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا اور اندر داخل ہو کر رسول اللہ کے روضے کی دیوار توڑ کر سب سے پہلے ابو بکر کی قبر کو اکھیڑے گا, پھر عمر کی قبر کو اکھیڑے گا. دونوں کی قبروں کو جب اکھیڑے گا تو ابو بکر و عمر کے کفن صحیح سلامت ہوں گے. باہر سے دور لوگ کھڑے ہوئے کہیں گے دیکھو ابو بکر و عمر سچے تھے اس لیے آج بھی ان کے کفن سلامت ہیں. لیکن وہ امام مہدی کہے گا کہ نہیں, انہوں نے چونکہ مجھے حساب دینا تھا اس لیے ان کے کفن صحیح سلامت ہوئے. اس کے بعد ابو بکر و عمر کو وہ زندہ کرے گا اور زندہ کر کے کہے گا اے ابو بکر, اے عمر, آج تک ہزاروں سال سے جتنے زنا ہوئے ہیں تمہاری وجہ سے ہیں, جتنی شراب پی گئی ہے تمہاری وجہ سے ہے, ناؤز باللہ جتنی بدماشی ہوئی ہے تمہاری وجہ سے ہے. اگر ابو بکر و عمر اور اگر تم دونوں علی کو اس کا حق دے دیتے یہ زنا کبھی نہ ہوتے, یہ بدماشی کبھی نہ ہوتی. وہ ملعون ملا باقر مجلسی اس حق الیقین کتاب میں لکھتا ہے کہ امام مہدی ابو بکر و عمر سے جب یہ بات کہیں گے تو ابو بکر و عمر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کر دو, ہم غلطی میں تھے. اس کے بعد وہ کہے گا نہیں, تمہارے لیے کوئی معافی نہیں. پھر ابو بکر و عمر کو کھینچے گا, دونوں کو قبروں سے نکال لے گا, نکال کر ان کے کفنوں کو اتار دے گا, ان کو ننگا کر دے گا, ننگا کر کے مدینہ کے چوک میں دونوں کی لاشوں کو لٹکا دے گا اور لٹکا کر ان کی لاشوں کو ننگا کر کے ان پہ کوڑے برسائے گا. کوڑے برستے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. طبی کیسرانی کے دوستو اور بتاؤ وہ صدیق جو محمد کے مسلح کا وارث تھا آج 1400 سال کے بعد اس کے خلاف یہ کتاب ایران سے چھپ کر پاکستان میں آ کر تقسیم ہو, بتا میں کیسے خاموش ہو جاؤں جبکہ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کے خلاف جو زبان کو استعمال کرے اسی زبان میں اس کا جواب دو. بتا میں کیسے چپ رہوں, میں کیسے خاموش ہو جاؤں. میری لڑائی سیاست کی نہیں ہے, میری لڑائی پیغمبر کے عشق کی ہے, صحابہ کی عزت کی ہے. آج میں تمہارے دروازے پہ دستک دینا چاہتا ہوں, ساتھ دو گے تب بھی کامیاب ہوں, تتکار دو گے تب بھی کامیاب ہوں. اس لیے کہ ہماری صدا سپاہ صحابہ کا بچہ بچہ ابو بکر کی آبرو کے لیے پورے ملک میں مار کھاتا ہے, جیلے برداشت کرتا ہے, دکھ اٹھاتا ہے. اگر تو تماشائی بن کر ان بچوں کا تماشا دیکھنا چاہتا ہے مجھے تب بھی منظور ہے, اگر کھل کر میرا ساتھ دینا چاہتا ہے تب بھی منظور. سپاہی صحابہ ڈیرہ غازی خان کے مولانا احسان اللہ فاروقی نے فرمایا کہ ہمارے کارکن جیلوں میں ہیں, ہمارے کارکنوں کی انگلیاں کٹ گئیں. مولانا احسان اللہ صاحب جو جیل میں گئے وہ واپس آ جائیں گے, لیکن جو قبروں میں جا چکے ہیں وہ واپس نہیں آئیں گے. جن کی انگلیاں کٹ گئیں, وہ پھر صحیح سلامت ہے. جن کے جسم پہ تیزاب پھینکا گیا وہ بھی صحیح ہو جائیں گے. جاؤ 50 جنازے ان کندھوں پہ اٹھا کر میں جنگ کے قبرستان میں دفن کر چکا ہوں. اے صحابہ کے سپاہی صحابہ کے پرچموں میں لپیٹ کر 17 جنازے قبروں میں اتارے ہیں. تم اتنی بات سے گھبرا گئے ہو؟ یہ ابو بکر کی عزت کا سوال ہے, صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہے. دکھ اٹھاؤ گے, پریشانیاں اٹھاؤ گے, خدا رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. کوئی ہماری ذاتی جنگ ہے؟ ہماری ذاتی لڑائی ہے؟ ہماری ذاتی اختلاف ہے؟ کومینی سے کوئی ہمارا جائیداد کا جھگڑا ہے؟ شیعہ نے کوئی ہماری جائیداد چھینی ہے؟ ہم کوئی پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ جنازے بھی اٹھائیں, جیلوں میں بھی جائیں, دکھ بھی اٹھائیں, پریشانیاں بھی اٹھائیں, کیس بھی سہیں, لوگوں کے تانے بھی سہیں, اور تم بھی ہمیں ٹھٹے مارو, تم بھی ہمیں دھتکارو, تم بھی ہمارا مذاق اڑاؤ. نادو شاہ, لیکن ایک دن قیامت کا تو ضرور آئے گا. آئے گا یا نہیں آئے گا بتا دے. اس دن تو ضرور پوچھیں گے کہ وہ نوجوان بچے, وہ نوجوان آئے جو آوارہ گردی کرتے تھے شہر کے کونوں میں, آج وہ ابو بکر کی عزت کے لیے بازاروں میں آؤ تو تم دھتکارو. میرے بھائیوں, ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں. تم نے دیکھا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے, دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ اگر خدا ساتھ نہ ہوتا تو خدا کی قسم جنگ میں ہمیں کبھی کامیابی نہ ہوتی. ایک طرف 40 کروڑ تھا, کتنے پیسے, اور ایک طرف 35,000, ایک طرف کتنا تھا, 35,000. سپاہ صحابہ کے مرکز کا 35,000 خرچ ہوا ہے مولانا اعظم طارق, اور گورنمنٹ کا کتنا خرچ ہوا ہے, 40 کروڑ. کھمبے, وہ کھمبے پا کے 40 کروڑ ہے. اچھا کھمبے بھی انہوں نے باہر سڑکاں تے سٹے نے, کسے پنڈ کسے گاؤں تے موزے دے اندر نہیں سٹے, سڑکاں تے سٹے تاکہ چکن وچ آسانی ہو. کئیاں نے چکن آئے نے, اسی مار مار کے منڈیاں نے الو بنا چھڑے. کھمبے لینا الیکشن دے دن, کھمبے موڈیاں تے, کھمبے سوئی گیس, ملازمت آرڈر, کھمبے لوا لو, سوئی گیس لے لو, ملازمت لے لو, پانڈے کلی کرا لو. شور مچاتے شور, دنیا نے تماشا دیکھا. ہم حیران ہوتے تھے کہ پوری گورنمنٹ ایک طرف ہے, کامیابی کیسے ہوگی؟ بظاہر کوئی عقل نہیں ہماری بھی مانتی تھی. میں آج سیدھی بات کہتا ہوں, مولانا اعظم طارق سے میں کہتا تھا کہ ہماری تعداد الحمدللہ زیادہ ہے, لیکن یہ قومی کی سیٹ ہمیں دیں گے کیسے, اعلان ہوگا کیسے ریڈیو ٹی وی. اچھا ہوا جب الیکشن میں ہم کامیاب ہو گئے تو وزیر ٹرانسپورٹ ملک سلیم اقبال, اس سے پوچھا کیسے تم ہارے؟ اس نے کہا ہم سے سپاہ صحابہ والوں نے ٹرانسپورٹ چھین لی. وزیر ٹرانسپورٹ, اور وہ وزیر اطلاعات بھی ہے, اور وزیر اطلاعات جو ہوتا ہے یہ اخبارات کا بھی مالک ہوتا ہے, انچارج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو کہا کہ ابھی تمہاری خبریں اندر لگ رہی ہیں اور سپاہ صحابہ کی خبریں پہلے صفحے پر. کہتا ہے یہ نمائندوں کو ماریں گے اگر خبریں باہر نائن کی لگیں. اللہ نے روک ڈال, اور میں نے اعلان بھی کیا تھا اور وہ اعلان حقیقی تھا. اللہ نے فضل فرمایا, ہمارا امتحان نہیں لیا, ہم امتحانوں کے ویسے بھی قابل کہاں تھے. تو میں نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی وزیر دھاندلی کرتا ہوا پکڑا گیا اس کو جان سے مار دینا, یہ میرا اعلان, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا کہ جو وزیر دھاندلی کرتا ہوا پکڑا گیا اسے جان سے زندہ نہیں جانے دے. لوگوں نے کہا 302 لگ جائے, میں نے کہا پہلے کب نہیں لگی 302, ہم پر کب نہیں لگی 302 ہی ہے نا, کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اب جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ جو وزیر دھاندلی کرے گا زندہ نہیں جائے گا, انہوں نے سی آئی ڈی کی رپورٹیں مانگی کہ بھی واقعی یہ مار دیں گے, یہ بھی رپورٹ مانگ. تو رپورٹ مل گئی ان کو, واقعی مار دیں گے.
ایئرپورٹ مل گئی تین دن پہلے. تو انہوں نے جس ریسٹ ہاؤس میں وزیر ٹھہرے ہوئے تھے اس کے قریب سے کوئی موٹر سائیکل گزرتا بڑ بڑا کر اٹھتے, یہ کیا ہے پتا کرو کون ہے. اب جناب موٹر سائیکلوں کا داخلہ بند کر دیا شہر میں. آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ الیکشن سے دو دن پہلے تو پابندی لگائی کہ موٹر سائیکل پر دو سواریاں نہیں جا سکتی, آیا نا. پھر بعد میں اعلان کیا کہ ایک اکیلا موٹر سائیکل بھی نہیں بازار آ سکتا شہر میں, کہ بھائی کوئی ایسا نہ ہو کہ چھٹی ہو جائے. ٹھیک ہے, جس دن مجھے یہ پتا چلا آٹھ دن پہلے کہ مولانا اعظم طارق کی کامیابی کے لیے خانہ کعبہ میں 100 آدمی نے اعتکاف کر رکھا ہے, اس دن میں نے مولوی اعظم طارق سے کہا کہ یہ وزیروں کا باپ بھی اب تمہیں نہیں ہرا سکتا, اس لیے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی طاقت ہے. بہت میرا تو یہ مشاہدہ ہے, آپ کا بھی ہوگا, خانہ کعبہ میں جو دعا رو کر مانگی جائے رد نہیں ہوتی, رد. ایسی ایسی دعائیں بھی اللہ کی توفیق سے ہم نے کی کہ جن کو عقل نہیں مانتی تھی لیکن دعا ہو گئی تو قبول ہو گئی. اب جب میں نے مولانا سیف الرحمان صاحب ہمارے مکہ کے سرپرست انہوں نے بتایا فون پر کہ 100 آدمی کعبے میں اعتکاف کر کے بیٹھا ہے اور غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہا ہے, میں نے کہا اب نہ وہی کچھ کر سکتا ہے نہ وزیر کوئی کچھ کر سکتا ہے. پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے سپاہ صحابہ کو بڑی کامیابی نصیب. اب جناب وہی صاحب کہتے ہیں کہ میں شکست تسلیم کرتا ہوں, بہت اچھا مبارکہ ہوں, شکست تسلیم کرتا ہوں. اور کسی نے اس سے پوچھا وزیر اعلی صاحب سے کہ جناب کیا ہوا کیسے ہارے, تو انہوں نے کہا آزادانہ انتخابات جہاں ہوتے ہیں وہاں ایسے ہی ہوتا ہے. جواب سنو, یہ مطلب ہے یہ اسی جت دے تے دھاندلی نال جتنا سی. میں نے کہا تھا کہ وزیرو اگر تم دھاندلی کرو گے ہم دھاندلا کریں گے دھاندلا. انہوں نے کہا جی اسلحے پر پابندی, میں نے کہا لگا دو بالکل اسلحہ نہیں لائیں گے. انہوں نے کہا اچھا اسلحہ نہیں لاؤ, میں نے کہا نہیں, میں نے کہا جو اسلحہ یہاں شہر میں ہمارے پاس ہے وہ ضرورت پر ضرور استعمال کریں, اس لیے کہ آپ کا دماغ ٹھیک کرنا بھی تو ضروری ہے. تو ایک میٹنگ میں وہ جسٹس نعیم الدین صاحب بابا جی آئے تھے الیکشن کمشنر, ان کے سامنے شکایت کی وزیروں نے کہ سپاہ صحابہ کے دفتر میں تہ خانے اسلحے سے بھرے ہوئے. اچھا میں نے کہا یار اس طرح کرو اگر ہمارے دفتر کے نیچے کوئی تہ خانہ ہو تو آج ہی الیکشن سے دستبردار ہوتے. اچھا ان کا اچھا, میں نے کہا ہمارے پاس اسلحہ ہے لیکن وہاں ہے جہاں تمہارے باپ کو بھی پتا نہیں, ضرورت آئے گی تو نکلے گا دیکھ لے گا. اب جناب ڈر رہے ہیں, خوف خوف کا, اور یہ خوف اللہ نے تاریخ کیا, خدا ہمارے ساتھ. تو میں طبی کیسرانی کے اس پورے علاقے کے ذمہ داروں سے چودھریوں سے کہتا ہوں میرے بھائیو ہم نے الیکشن جنگ میں اس لیے لڑا, نالیوں کے لیے یا پرمٹوں اور لسنسوں کے لیے نہیں لڑا, پورے پاکستان میں ہر ایم ایل اے نالیوں کے لیے پرمٹوں کے لیے لسنسوں کے لیے لڑا, لیکن مولانا اعظم طارق اسمبلی کے اندر صرف اس لیے گئے ہیں کہ قومی اسمبلی میں صحابہ کرام کی ناموس کا بل پیش کریں. اور ہمیں کئی ایجنسیوں نے بتایا کہ شیعہ کے بہت سارے گروپوں نے قسمیں کھائی کہ ہم اعظم طارق کو اسمبلی میں جانے, اور اس کے جواب میں میں نے لاہور میں کہہ دیا ہے یہاں بھی کہتا ہوں اگر مولانا اعظم طارق کو کچھ ہو گیا پاکستان کا کوئی ذاکر زندہ ہم نہیں بچنے دیں
گے.
لٹائیں گے کہاں,
ٹھیک ہے. اگر مولانا اعظم طارق کو کچھ ہو گیا تو پھر اس ملک میں جو ہوگا اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. ہم تو ویسے ہی مرے ہوئے ہیں پہلے, جو ہماری پوزیشن ہے ٹھیک ہے. بھائی مرے ہوئے کو کیا مارو گے بھائی, ٹھیک ہے. مولانا اعظم طارق اسمبلی میں انشاءاللہ جائیں گے اور صحابہ کرام کی ناموس کا بل پیش کریں گے. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ سپاہ صحابہ کا پرچم بلند کریں, سپاہ صحابہ کا یونٹ بنائیں. بنائیں گے؟ سپاہ صحابہ کا ساتھ دوں گے, پرچم لہراؤ گے. اب دیکھیں ڈیرہ غازی خان میں ہمارے 12 ساتھی گرفتار, جو حالات میرے سامنے آئے میں یہ ساری ذمہ داری ڈیرہ غازی خان کی انتظامیہ پر ڈالتا ہوں کہ جہاں ڈیرہ غازی خان نے جو حالات خراب ہوئے, کارکن گرفتار, اس میں سارا قصور ڈیرہ غازی خان کی انتظامیہ کا. اور اگر ان حالات کو درست نہ کیا گیا تو پھر ڈیرہ غازی خان جھنگ بنے گا, جھنگ. پھر ہم کسی کو, کسی جگیردار اور کسی سرمایہ دار اور کسی شیعہ کے ایجنٹ کو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ اس ڈیرہ غازی خان کی سرزمین پر شیعہ کا ایجنٹ ہو کر اسمبلی میں کیسے پہنچتا ہے. اس طرح جنگ میں سنیوں نے کامیابی حاصل کی, اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی ساری توانائیاں ہم صرف کریں. بارہ آدمی ہمارے جیل میں ہیں, بڑا افسوس ہے مجھے, لیکن میں اپنے کارکنوں سے کہتا ہوں حوصلہ رکھو, کامیابی تمہارے قدم چومے گی. بہت حوصلہ رکھو, بہت تدبر کا مظاہرہ کرو. یہ دین کے لیے, یہ رسول اللہ کی شریعت کے لیے. ابھی کروڑ لالی سنگھ قاری سید احمد شہید میں بچا 12 بجے دوپہر پوری انتظامیہ کو ٹیلی فون کر دیے گئے, بتا دیا گیا کہ شیعہ اسلحہ جمع کر رہے, لیکن انتظامیہ والے 5 بجے پہنچے اور 3 بجے قاری سید شہید ہو گئے. کتنی بڑی بے غیرتی ہے, کتنی بڑی بے حیائی ہے, کتنی بڑی بدماشی ہے کہ 600 سے زیادہ شیعہ مسلح ہو کر ایک بستی پر اس طرح حملہ آور ہوئے جس طرح انڈیا کی فوجوں نے پاکستان پر حملہ کیا, ایسے حملہ کیا. لیکن شیعوں, تم جو گڑا کھود رہے ہو اس گڑے میں سب سے پہلے تم خود گرو گے. یاد رکھو, یہ گڑا تم خود کھود رہے ہو اور اس گڑے میں تمہیں گرنا ہے, اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ تباہی اور بربادی کے لیے اپنا گڑا تم خود کھود رہے ہو. وہ آدمی جوڑا باد میں مر گیا, کاظم حسین, اور اسلام آباد میں, وہ اسلام آباد میں مصطفیٰ حیدر مرا, شیعہ کا مولوی مصطفیٰ حیدر مرا ہی نہیں مرا. تو نقوی صاحب نے الزام لگا دیا, نقوی نے پہلے دن کہ سپاہ صحابہ والوں نے مارا. اچھا جی, ہمیں تو رشتوں کو بھی نہیں پتا, کہتے جی انہوں نے مارا. اللہ کا کرنا دیکھو, اگلے دن اس کے دونوں قاتل پکڑے گئے اور وہ دونوں ہی شیعہ نکلے. اخبارات پڑھو, آمد شاہ اور زہد شاہ دو لڑکے پکڑے گئے, دونوں شیعہ, اپنے آدمی نہیں, وہ مسلم گروپ کے, یہ نقوی گروپ ہے وہ مسلم گروپ. اچھا اب یہ اور مر گیا ہفتے 10 دن کے بعد, اب یہ کہتے ہیں یہ سپاہ صحابہ نے مارا, پہلے اس کے بارے میں کہتے تھے اب اس کے بارے میں. تو میں آج گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ کھلے عام تفتیش کی جائے, ٹھیک ہے, تفتیش کھلے عام ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. یہ موسوی گروپ کا پنجاب کا صدر تھا, وہ نقوی گروپ کا عہدیدار تھا. بھی تمہاری آپس کی لڑائی ہے تو مرو, جہنم میں جاؤ, ایک دوسرے کو مارو, سب کو مار دو, ہمیں کیا ہے. لیکن یہ جو کروڑ لالی سن میں شیعہ نے زیادتی کی ہے,
اس زیادتی کا بدلہ ہم لے سکتے ہیں، اس زیادتی کا بدلہ ہم اور آپ بھی جانتے ہو کہ ہم میں اتنی قوت موجود ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے، شیعہ بھی جانتے اور حکومت بھی، لیکن ہم سب سے پہلے عدالت کا، انتظامیہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اگر انتظامیہ نے کچھ نہ کیا، جیسا کہ ابھی تک ایک ملزم بھی نہیں پکڑا، تو پھر وہ وقت آئے گا کہ سپاہ صحابہ اس کا بدلہ خود لے گی. پھر لینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے بھائی، آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، اپنے علاقے میں، اپنی بستیوں سپاہ صحابہ کا پیغام پہنچاؤ گے؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسمبلی میں صحابہ کی ناموس کے بل کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کی آئینی کو آئینی تحفظ دیا جائے، تاکہ پاکستان میں کوئی قلم اور زبان سے صحابہ کو گالی نہ دے سکے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو؟ تو پھر آپ سے میں ایک عہد لینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے موضوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنی بستیوں میں سپاہ صحابہ کے یونٹ بنائیں. بناؤ گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کریں جو وعدہ کرتے ہیں. دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھ، سیدھا سیدھا ہاتھ کھڑا کرو. بندہ نہیں نظر آ رہا، ایٹم بم نظر آ رہا. توجہ ہے؟ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے، پرچم لہراؤ گے، گلی گلی کوچوں کوچوں میں ساتھ دو گے. 24 اپریل کو کراچی میں حق نواز شہید کانفرنس ہو رہی ہے، تاریخی کانفرنس ہوگی، جس میں پوری دنیا کے 2 درجن ممالک کے نمائندے شریک ہوں گے. جو شخص یہاں سے جا سکتا ہو وہ آج ہی سے کوشش کرے. آپ کوشش کریں گے؟ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے؟ واخر دعوان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ محمد واسم. اے اللہ، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، جو کچھ ہے اللہ بیان کے اس کو قبول فرما، حضور کی شفاعت نصیب فرما. اے الہ العالمین، سپاہ صحابہ کو ترقی نصیب فرما، اس مدرسہ معراج العلوم کو بڑی ترقی نصیب فرما، مولانا غلام فرید صاحب کی عمر دراز فرما، جو ساتھی ہزاروں کی تعداد میں دور دراز علاقوں سے آئے ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ، مولانا حق نواز، مولانا اشار القاسمی کے درجات بلند فرما، جو کرول لالی سر میں قاری سید شہید ہوا، اے اللہ اس کے درجات بلند فرما. اے الہ العالمین، حضور کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ، پوری دنیا کے اندر صحابہ کے پرچم کو بلند فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر.
حضرات گرامی، مدرسہ عربیہ معراج العلوم طبی کیسرانی کے سالانہ جلسہ سے پروفیسر علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن کے خطاب لا جواب کو بالم میوزک ہاؤس آف توسا کی ریکارڈنگ کے ساتھ سماعت فرمائیں. شکریہ. حضرات گرامی، مدرسہ عربیہ معراج العلوم طبی کیسرانی کے سالانہ جلسہ سے حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن کے خطاب لا جواب کو بالم میوزک ہاؤس آف توسا کی ریکارڈنگ کے ساتھ سماعت فرمائیں. شکریہ. حضرات گرامی، مدرسہ عربیہ معراج العلوم طبی کیسرانی کے سالانہ جلسہ سے مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن